الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ تعالی کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورۃ المائدہ کے ساتویں رکوع کا اب آغاز ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے 44 ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. پس منظر میں ذہن میں رکھیے کہ سورۃ المائدہ طویل ایک مدنی سورت اور شریعت کے احکامات کا بیان بھی اس میں ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی آ رہا ہے. تیسرے رکوع سے جو بیان شروع ہوا بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے, یہود و نصارہ کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ شریعت کا تذکرہ آیا. اب جو ساتواں رکوع ہے یہ اس مقام پر نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین ہے اور قرآن حکیم میں نفاذ شریعت کا جو تقاضا بار بار آیا ہے اس کے بیان کے اعتبار سے بھی یہ انتہائی اہم مقام ہے. اللہ نے جو دین عطا فرمایا, شریعت عطا فرمائی, احکامات عطا فرمائے, ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ان کی اتنے آپ کو محدود کر کے سمجھ بیٹھے کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے, حالانکہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ اپنے احکام کا نفاذ بھی چاہتا ہے. پچھلی امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور انہوں نے جو روح گردانی کی یعنی اللہ کے احکام کے نفاذ سے جی چرایا ان کا ذکر بھی ہے اور ان کا تذکرہ کرتے کرتے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. تو شریعت کے احکام کا نفاذ, نفاذ شریعت, اس موضوع پر یہ مقام اب بڑا قیمتی آ رہا ہے ہمارے سامنے. ارشاد ہوا سورہ مائدہ آیت نمبر 44, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدا و نور, بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے. للذین ہادو, وہ فیصلے کرتے تھے ان کے لیے یہودی ہوئے. وربانیون والاحبار, اور اللہ والے بھی اور ان کے علماء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو تورات کا حاصل کیا تھا؟ اس کے احکامات کا نفاذ ہو, اور یہ ذمہ داری ان کے علماء اور ان کے ربانیون مشائخ پر ڈالی گئی تھی. بمستحفظو من کتاب اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء, اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا, انجیل کا بھی نہیں لیا, زبور کا بھی نہیں لیا, قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا. البتہ پچھلی کتابوں کے تعلق سے ان کے علماء, ان کے مشائخ ذمہ دار تھے کہ حفاظت بھی کریں اور لوگوں کو اس کے مطابق رہنمائی دیں. فلا تخشب الناس وخشونی, تو تم احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. ولا تشترو بھی آیاتی ثمنن قلیلا, اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو, یعنی اللہ کی آیات کا سودا کر کے اللہ کے دین کو بیچ کر. معاذ اللہ, جتنا بھی کما لو وہ حقیر ہے, غیروں کی خواہشات کے تابع ہو کر, غیروں کی وجہ سے, غیروں کے پریشر میں آ کر تم اللہ کے احکامات کو فراموش کرو, دین فروشی کرو, اللہ کے احکام کے نفاذ سے جی چراؤ, تو کتنے ہی دنیا کی مفادات جمع کر لو, ہیں وہ کیا؟ ثمنن قلیلا, تھوڑا سا معاوضہ. اہم بات کیا ہے؟ شریعت کے احکام کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور اللہ کے دین کے ساتھ دین فروشی نہیں کرنی چاہیے. اب ہے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ, بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے تین فتوے آ رہے ہیں. یہ آیت نمبر 44 ہے, پھر آیت نمبر 45 اور پھر آیت نمبر 47, 44, 45, 47. پہلا فتویٰ اللہ کا کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں. اللہ نے جو احکام نازل فرمائے, جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں, وہی کافر ہیں. دو باتیں ہیں اس میں, ایک وہ شخص جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور اللہ کے حکم کا سرے سے انکار کر دے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ تو پکا کافر ہو جائے گا. ایک ہے کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، احکام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر احکام کا نفاذ نہیں کرتا، ان احکام کے نفاذ کی محنت نہیں کرتا، تو یہ عملاً کافر ہے، عملی اعتبار سے کفریہ روش ہے، عملی اعتبار سے یہ کافر ہو جانا ہے۔ ایک ہے عقیدے کا کفر اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے کفر۔ تو ڈرنا چاہیے، عملی کفر بھی کم نہیں ہوتا، عملی کفر بھی جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر تورات میں بات فرض کر دی تھی، یعنی لازم کر دی تھی، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ایک ہم نے قصاص کا حکم پڑھا جان کے معاملے میں سورۃ البقرہ میں، قاتل کی سزا کیا ہے، وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک ہے جان کا بدلہ، وہ ہے قصاص جان کے معاملے میں۔ ایک ہے زخموں کا قصاص، کسی نے کسی کی ناک کو نقصان پہنچایا تو بدلے میں اس کی ناک کو نقصان پہنچایا جائے گا، کسی نے کسی کے کان کو کاٹا ہے تو بدلے میں قصاص اس کا کان کاٹا جائے گا۔ یہ سزا ہے، ہے یہ اس معنی میں، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے یعنی قصاص۔ یہ تورات میں بھی حکم تھا، ہماری شریعت میں بھی یہ حکم موجود ہے، جان کا بھی قصاص، اور اعضاء کو، پارٹس آف باڈی کو نقصان پہنچایا تو ان کا بھی بدلہ۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہاں، یعنی جیسے مقتول کے وارث سب اتفاق کریں تو قاتل کو معافی مل سکتی ہے نا، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، گناہوں کی معافی ملے گی۔ اسی طرح کوئی بدلہ نہیں لیتا، ناک کو نقصان پہنچایا، کان کو نقصان پہنچایا، معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے والے کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ترغیب و تشویق دلا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ دوسرا فتویٰ آ گیا۔ ظلم شرک کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیروں کا حکم ماننا بھی شرک ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کا قانون ماننا بھی شرک ہے۔ ظلم شرک کے لیے بھی آتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم یہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کی اطاعت یا پیروی کی جائے، یہ بھی ظلم، یہ شرک ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قانون کو چھوڑ دینا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا، یہ بھی شرکی طرز عمل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہم السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 14 صدیاں ہیں، 14 صدیاں، ہزاروں پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بنی اسرائیل کے لیے اب آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے کون رہے، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انسانوں کے رسول اللہ ہیں علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ان کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ جو اپنے سے پہلے کی کتاب، یعنی مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلے کریں جو کچھ اللہ نے اس میں نازل فرمایا۔ اب تیسرا فتویٰ اللہ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت نمبر ہو گئی 47، پہلے آیا وہ کافر ہیں، پھر آیا آیت 45 میں وہ ظالم ہیں، اب آیا آیت 47 میں وہ فاسق ہیں۔ جیسے یہ بات، یہ مقام لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا، تورات کا ذکر آیا، انجیل کا ذکر آیا، ہم تو کون ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، چلو آگے، نہیں چلے نہیں آگے، رکیں یہاں پر، رکیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، اور ان کو کہتے ہیں صاحب سر النبی، نبی علیہ السلام کے رازوں سے واقف تھے، ان کو حضور نے چند منافقین کے نام بتا دیے تھے، یاد آ گیا؟ اور سیدنا عمر نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کی، فرمایا تھا کہ مجھے بتا دو، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. تو یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان. کسی نے حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ بڑی سخت باتیں ہیں قرآن پاک میں، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے نا، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں، تمہارے بڑے اچھے کزنز ہیں بنی اسرائیل، تمہارے بہت اچھے کزن ہیں بڑی اسرائیل، کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے. نہ کتاب پہلے ان کے پاس تھی، تورات اور انجیل، انہوں نے یہ احکام نافذ نہ کیے تو کافر ظالم فاسق والی بات ان کے لیے. اب آج کیا تورات ویلڈ کتاب ہے؟ نہیں. انجیل کیا ویلڈ کتاب ہے؟ نہیں. آج تو کتاب ویلڈ ہے قرآن پاک. تو اب اگر قرآن والے قرآن کے احکام کے نفاذ کی بات نہ کریں، ان کی جد و جہد نہ کریں، تو کافر ظالم فاسق. حذیفہ بن یمان نے کلیئرٹی دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں. آج قرآن ہمارے پاس، اور سچی بات ہے کہ اس کے احکامات نافذ نہیں. سود کا دھندا پرمیسیبلٹی ہے اس کی، شراب کی دکانیں پرمیسیبلٹی ہے اس کی، بے حیائی کو دکھایا جانا پرمیسیبلٹی ہے اس کی. اور آج یہ بے حیائی کہاں لے کے جا رہی ہے ہمیں کہ لالے پڑ گئے ہیں اس ملک کے خدا داد میں، بلاسفیمی کے مسئلے آ گئے. قرآن کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، پیغمبر کی پیاری بیٹیوں کے ساتھ گستاخیوں کے معاملے سوشل میڈیا پر. نہیں ہم کھول لیتے ان باتوں کو، مگر اب تو وزارت مذہبی امور نے آئندہ آنے والے جمعے کے بارے میں کہا کہ بھائی بلاسفیمی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کرو جمعے میں. اور آئندہ آنے والا جو سیٹرڈے ہوگا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یوم تقدس منایا جائے، انبیاء علیہ السلام کا تقدس، مقدس شخصیات کا تقدس. کیوں؟ آج ایسے ایسے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے کہ اللہ کی پناہ، گستاخیاں اپنے عروج پر پہنچی ہیں اس مملکت خدا داد کے سوشل میڈیا پر. ایف آئی اے والے بھی پریشان ہیں، ججز بھی پریشان ہیں، وکلاء بھی پریشان ہیں، علماء بھی پریشان ہیں. مگر یہ گندگی تک پہنچنے کی اجازت تو حکومت نے دی نا. آج نتیجہ وہ گندگی سے ہوتے ہوتے حیا گئی تو ایمان گیا، گستاخیاں ہو رہی. میں عرض کر رہا تھا، سود کی بھی اجازت ہے، جوئے کی بھی اجازت ہے، شراب کی بھی اجازت ہے، بے حیائی کی بھی اجازت ہے. کتنے شرعی قوانین نافذ نہیں اس مملکت خدا داد میں، کتنے ہی بعض قوانین ایسے موجود ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. تو یہ فتوی کس کے لیے پھر؟ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب عام آدمی کہتا ہے میں کیا کروں، میرا قصور تھوڑے ہی ہے. نہ ہمارا بھی قصور ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں بجلی کے لیے، پانی کے لیے، گیس کے لیے. ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے سیاسی قائدین کے لیے. ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے مادی مفادات کے لیے، مگر ہم کھڑے نہیں ہوتے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے لیے. کیا حکومت ہمیں پانی کی لائنز میں اگر خراب پانی پلا رہی ہو تو ہم پیتے؟ فلٹر لگا لیتے نا، منرل واٹر پرچیز کر لیتے ہیں، کیونکہ جان عزیز ہے. گورنمنٹ اگر ہمیں بجلی نہیں دیتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ دن احتجاج کرتے ہیں، پھر یو پی ایس لگا لیتے ہیں، سولر لگا لیتے. کیوں؟ جان عزیز ہے. پانی کا انتظام کر لیا، بجلی کا انتظام کر لیا، گیس نہیں ملی تو سلینڈر لگا لیا. جان عزیز ہے نا. تو ایمان عزیز ہے کہ نہیں؟ دین عزیز ہے کہ نہیں؟ آخرت عزیز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوتے؟ تو عوام الناس کو تو کھڑا ہونا چاہیے، بھائی شریعت نافذ کرو. اس مملکت خدا داد کو ہم نے اللہ کے نام پر لیا. یہ کراچی والوں کے باپ دادا کاہے کو آئے تھے؟ باپ دادا یہاں پر ہجرت کر کے کیوں آئے تھے؟ بے حیائی کے طوفان کے لیے، سود خوری کے لیے، جوئے کے لیے، سٹے کے لیے، کانسرٹس کے لیے؟ نہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے. ہمارے ذمہ قرض ہے یہ. اور کیوں آج ہم پر مصیبتیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑا ہے، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے، جس کی سزائیں آج ہم بھگت رہے ہیں کہ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارے محفوظ نہیں، کاروبار ہمارے محفوظ نہیں، گھرانے ہمارے محفوظ نہیں. وجہ، ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا. اس تعلق سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اجتماعیت اختیار کریں. اکیلے اکیلے اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام موجود تھے، دو بھائی دو رسول ہیں. قوم نے کورا جواب دے دیا، غلبہ دین کی جد و جہد نہیں ہو سکی. جماعتی زندگی اختیار کرنا پڑے گی تاکہ ہم اپنے فریضے کو انجام دیں. دین غالب ہو گیا، پورے دین پر عمل ہوگا انشاءاللہ. اور اگر نہیں، اور اس حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی، تو اللہ کے سامنے معذرت رکھیں گے، اللہ جتنے دین پر عمل کرنا ممکن تھا ہم نے عمل کیا، اور جتنے پہ عمل نہیں کر سکتے تھے اس کی جد و جہد کی، اس جد و جہد کو ہمارے کفارے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. باقی یہ موضوع بار بار آئے گا قرآن پاک میں، اسی المائدہ میں تھوڑا بعد میں بھی آئے گا، اور بعد کی مدنی صورتوں میں بھی آئے گا، اور پھر مکی صورتوں میں بھی بعد میں آئے گا، مستقل یہ بات آپ کے سامنے ہمارے سامنے انشاءاللہ آتی رہے گی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگران ہے، قرآن نگران ہے پچھلی کتابوں پر، پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، قرآن ان کی صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان پچھلی کتابوں پر نگران ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خطاب حضور سے تعلیم امت کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت دوسروں کی خواہشات کے چکر میں شریعت کے نفاذ سے دور نہ جائے۔ ہمارے حکمرانوں نے بہت مرتبہ کہا سود کا خاتمہ کریں گے تو دنیا میں ہم کیسے چلیں گے، کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور کیا معاذ اللہ اللہ کو نہیں پتا کہ سود کے بغیر چلے گا نظام یا نہیں چلے گا؟ ہاں شریعت نافذ کریں گے تو ہم پر سینکشنز لگ جائیں گی، تو نہ نافذ کر کے کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہ گئیں، ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آ گیا ہے؟ استغفر اللہ۔ دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے شریعت کے نفاذ کے معاملے میں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک الگ شریعت اور منہاج یعنی طریقہ مقرر کیا ہے۔ یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، تین باتیں سمجھ لیں۔ ایک ہے دین، تمام رسولوں کا دین ایک ہی رہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں فقط اسلام ہے۔ نمبر دو شریعت، شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، ہر ہر دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکامات مختلف عطا فرمائے تھے، مثلا شریعتیں الگ الگ رہی، جیسے روزے کا معاملہ ہمارے علم میں ہے، یہود کا معاملہ رات کو سوئے روزہ شروع، سحری نہیں، نمبر دو رات کو سوئے تو بس روزہ شروع، اور روزے کی رات میں بھی زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری شریعت میں سحری کی بھی اجازت بلکہ ترغیب ہے، اور روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے، اعتکاف میں منع ہے، فرق ہے نا۔ یہ ہے شریعت، دین ایک ہے، دین ایک ہے، شریعتیں جدا جدا، احکامات کی شکلیں الگ الگ رہی۔ اب تیسری بات ہے منہاج، منہاج کہتے ہیں، منہج اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے، طریقے کو، میتھڈالوجی کو، مختلف انبیاء اور رسول کا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا جو منہاج ہے وہ الگ الگ رہا، منہاج میتھڈالوجی طریقہ کار۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے ایک صاحبزادے جناب اسماعیل کو کہاں آباد کیا؟ مکہ مکرمہ میں، ایک شاخ کو وہاں پر آباد کیا تو سلسلہ چلتا رہا اور آگے اللہ کے دین کی خدمت کا معاملہ ہوا، ایک مرکز وہاں پر بنا۔ پھر دوسرے بیٹے جناب اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ سلسلہ رہا بیت المقدس کی طرف، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کا دور، بعد میں نسل کا معاملہ چلتا رہا، تو ایک مرکز اور انہوں نے قائم کیا اسحاق علیہ السلام کے ذریعے گویا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا رہا؟ توحید کے مراکز کا قائم کیا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا منہج کیا رہا؟ بنی اسرائیل غلام تھے، کس کے؟ فرعون اور آل فرعون کے، تو غلام تھے مسلمان مگر غلام تھے، غلام قوم کو نجات دلانا پہلے، اور اس کے بعد کتاب ملے تو شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ میتھڈالوجی رہی موسیٰ علیہ السلام کی منہاج۔ عیسیٰ علیہ السلام کا منہج کیا رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ رہا کہ آغاز وحی کا معاملہ ان پر تقریباً 30 برس میں، اور تقریباً 33 برس میں ان کو اللہ نے آسمان پر بلند کر لیا، بہت وقت کم ان کو ملا، مگر انہوں نے دعوت دین میں جو ایک رقت ہونی چاہیے دل میں، نرمی ہونی چاہیے دل میں، اور ایک کردار کی گواہی ہونی چاہیے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو دوسرے گال کا بھی تھپڑ کھا لو، اور اسے کو بھائی تو میری بات تو سن لے۔ تو دعوت دین کے معاملے میں بڑی عمدہ مثالیں پیش کی کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، البتہ ان کو تو وقت ہی بہت کم ملا۔ یہ الگ الگ منہج ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اب ہمارے لیے منہج کس کا چلے گا؟ ہمارے لیے منہاج کس کا چلے گا؟ منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا منہج یہ پورا قرآن ہے۔ مکی دور ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، قرآن کی دعوت دی ہے، توحید کی انقلابی دعوت دی ہے، جنہوں نے قبول کیا ان کو جمع کیا اللہ والا بنایا ہے، آخرت کا طلبگار بنایا ہے، مکے کے 13 برس تربیت کرائی ہے اور تربیت کی ہے اور صبر کے مرحلوں سے گزار کر ان کو کندن بنایا، مدنی زندگی میں قتال کی اجازت آئی ہے، ٹکرایا ہے باطل سے، بدر کا میدان سجا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی، اللہ کا دین غالب ہوتا ہے۔ تو ایک انقلابی جماعت کی تیاری، اس کی تربیت، اس کو صبر کے مراحل سے گزارنا، کندن بنانا، پھر باطل سے ٹکرانا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ، اس کا دین سر بلند ہو جائے، یہ منہج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا سیرت پر انقلابی اعتبار سے بڑا پیارا کام ہے، اور 11 ان کے خطبات ہیں ارلی 80s کے، خطبات جمعہ، منہج انقلاب نبوی کے نام سے، منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ 11 خطبات جمعہ ہیں، اور سیرت کا انقلابی نقطہ نظر سے مطالعہ ہے، بہت کم دنیا میں یہ انداز ہمیں نظر آیا اب تک، واللہ عالم۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں 2.5 گھنٹے میں اس کو ایک اور عنوان سے بیان کیا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، وہ 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، ویڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں بھی، اور کتابچے کی شکل میں بھی۔ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی کہ آج ہم اگر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا چاہیں گے تو ہمارے لیے منہج انقلاب نبوی ہوگا، ہمارے رسول اللہ اکرم علیہ السلام کا طریقہ انقلاب ہوگا۔ یہ گفتگو آئندہ بھی آتی رہے گی، البتہ یہ کتابیں یا ان ویڈیوز کو دیکھ لیا جانا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، یہ مفید رہے گا آئندہ کے لیے انشاءاللہ۔ فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور منہاج یعنی طریقہ مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں، زبردستی کا معاملہ نہیں، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں، چاہو خیر کی طرف جاؤ چاہو شر کی طرف جاؤ، تم کہاں سبقت کرو، تم کہاں کمپٹیشن کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی نیکیوں بھلائیوں کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ علیہ السلام ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اب قرآن نازل ہو گیا، اے حضور، اے نبی علیہ السلام، اس کے مطابق فیصلہ فرمائیے، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، اور اس سے چوکنا رہیے کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ اب یہ حضور سے خطاب، وہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کمپرومائز کرنے کا، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اب اللہ کا حکم تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، سنت رسول تمہارے پاس ہے علیہ السلام، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور دیکھو چوکنا رہنا، یہ دین دشمن، یہ اہل کتاب، یہ اہل باطل، یہ تمہیں ہٹا نہ دے اللہ کے حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ ان کو نمازوں سے پریشانی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نیو یارک میں مسجد بناؤ، شکاگو میں بناؤ، واشنگٹن ڈی سی میں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹورنٹو میں بناؤ، لندن میں بناؤ، 10,000 بندوں کے کیپیسٹی والی مسجد کا اناگریشن امام کعبہ سے کروا لو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، مدرسے بنا لو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نظام کی بات نہ کرنا، اجتماعی معاملات میں جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس، وہاں سیکولرزم ہوگا، کوئی ڈیوائن گائیڈنس کو انٹروین کرنے کی اجتماعی معاملات میں اجازت نہیں ہوگی۔ تو مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کورسز کروا لو، سب کچھ کر لو، قرآن کی محفلیں سجا دو، نعت رسول مقبول کی محفلیں سجا لو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک مہینہ ماہ ربیع الاول کی محافل کا انعقاد کروا لو، محافل حسن قرات کروا لو، یو کے میں کروا لو، کینیڈا میں کروا لو، یو ایس میں کروا لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نظام کی بات نہ کرنا، پولیٹیکل سسٹم میں، اکنامک سسٹم میں، سوشل سسٹم میں، جڈیشری میں، لیجسلیشن میں، اللہ کی بات نہ کرنا، باقی نماز پڑھو کوئی ایشو نہیں، زکات دو کوئی مسئلہ نہیں، چیریٹی کا کام کرو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری جیلوں میں جا کے ہمارے مجرمین کو تو مسلمان بنا لو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، چلو ہمارا برڈن کم ہوگا، اچھے بچے بن جائیں گے، ان کو اتنا کھلانا پڑتا ہے، ان کو اتنا سنبھالنا پڑتا ہے، ہماری اکانومی کا فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ جاؤ کرو، لیکن سسٹم کی بات نہ کرنا، بی کلیئر۔ تو ہٹانا دے کچھ حصے سے، کون سے حصے سے؟ وہ جو اجتماعی معاملات زندگی سے متعلق دین کے احکامات ہیں، اس سے تمہیں ہٹانا دیں، اور انفیکٹ یہی تو آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو آپ جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، بھلا کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ، سوال ہے کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت اسے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کتابوں کی کمی ہو، گیجٹس کی کمی ہو، اسکولز کی کمی ہو، کالجز کی کمی ہو، یونیورسٹیز کی کمی ہو، پی ایچ ڈیز کی کمی ہو، نہ۔ ابو جہل سے سمجھ لیں اس مسئلے کو۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں ہے، اس کا نام تھا عبد العزا، نہیں، عمر بن ہشام۔ عبد العزا تو ابو لہب کا نام تھا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اور پہلے اس کا نک نیم، کنیت، نک نیم ابو جہل کا پہلے تھا ابو الحکم، ا پرسن آف وزڈم، حکمت والا، دانائی والا۔ قریش کی پارلیمنٹ تھی، سنیے، قریش کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، جہاں نبی علیہ السلام کے شہید کیے جانے کی سازش بھی فائنلائز ہوئی تھی، معاذ اللہ۔ دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ، اس کا چیف کون تھا؟ ابو جہل۔ ڈسیزن میکر کون تھا؟ ابو جہل۔ اور اس کو پہلے کہتے تھے ابو الحکم، حکمت والا، وزڈم والا، ڈسیزن میکر۔ جب رسول اللہ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو اس نے وحی کا انکار کیا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا، اب یہ قرار پایا ابو جہل۔ تو جہالت کیا ہے؟ کتابوں کا کم ہونا، گیجٹس کا کم ہونا، تعلیمی اداروں کا کم ہونا، پی ایچ ڈی کا کم ہونا، نو۔ جہالت ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کی وحی پر ایمان نہ ہو۔ جہالت ہے کہ انٹلیکچولی اکیڈیمکلی بہت ساؤنڈ ہیں مگر وحی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ابو جہل سے جہالت کو سمجھ لیجئے گا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ اصل ہے۔ تین مرتبہ قرآن پاک میں ہے ان الحکم الا للہ، سورہ انعام آیت 57 میں بھی بات آئے گی، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ٹاپ پر اللہ کا حکم ہوگا، اس کے تابع رہ کر تم اپنا سسٹم بناؤ، کوئی ایشو نہیں، ٹاپ پر اللہ کا حکم رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارو کو دلی دوست نہ بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دو تین باتیں اس کے ذیل میں، نمبر ایک، اسلام کی دشمنی میں یہ ایک ہو جائیں گے، یہود و نصارہ اسلام کی دشمنی میں ایک ہو جائیں گے، ورنہ تو ان کے اپنے اندر نفرتیں۔ یہود نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیوی مریم پر الزامات لگائے ہیں، برائی کا الزام لگایا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، اتنی نفرتیں ان کے اندر۔ اسلام دشمنی میں ایک ہو جائے کرتے تھے۔ البتہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب نے بڑی 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 پیاری بات کہی ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی تھی قرآن پاک کی جو ہمارے دور میں مکمل ہوئی ہے۔ کیا؟ بیلفور ڈکلریشن 1917، بیلفور ڈکلریشن 1917، اور یہود کو فلسطین میں قیام کی اور آباد ہونے کی اجازت دی گئی، یو کے تھا پیچھے، اور 1948 میں یو ایس پیچھے تھا، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کروائے گئے یو این او سے، اور اب فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہیں۔ تو پنجے یہود میں فرنگ تو ہے، مسیحت کی دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ فرنگ، یہ مسیحت والے آج یہی اسرائیل کی پشت پناہی پر ہیں۔ اگر جو بائیڈن نہ ہوتا بالفرض، اور اگر، کیونکہ ہو گیا اس لیے میں بالفرض کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ ٹرمپ نہ ہو، یہ کھڑا نہیں رہ سکتا اسرائیل۔ امریکہ کی، یو کے کی، اور چند یورپی ممالک کی سپورٹ اسرائیل کو حاصل نہ ہو، کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن آج ہی یک جان ہو چکے ہیں، بعضہم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک اسلام دشمنی میں، حضور کے دور میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بڑی نفرتیں تھیں، اور آج یک جان دو قالب ہو چکے ہیں۔ یہ گویا ایک قرآن حکیم کی پروفیسی تھی، ایک پیشن گوئی تھی، جو اس دور میں، پچھلے دور میں گویا کہ صدی بھر کی باتیں پوری ہوئی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم، اور تم میں سے جس نے انہیں دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی حدیث ہے الْمَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ, انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, تو تمہاری محبت ہے ان کے ساتھ تو تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا, تمہارے تعلقات ان کے ساتھ, تمہاری دوستیاں ان کے ساتھ, تمہاری ترجیحات میں وہ, تو تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے. استغفر اللہ. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فطور الذین فی قلوبهم مرض, چنانچہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, یسارعون فیہم, وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں, یعنی منافقین اہل کتاب یہود و نصارہ میں جا گھستے ہیں, ان سے تعلقات استوار رکھتے ہیں. یقولون, وہ کہتے ہیں, نخشا ان تصیبنا دائرہ, کہ ہم ڈرتے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے. منافق کون؟ دو منہ والا, دونوں طرف بنا کر رکھنے والا. ہاں ہم پر کوئی مشکل پڑ جائے تو یہ ہمارے کام آ جائے, اس لیے ہم بنا کر رکھتے ہیں ان سے. فرمایا, فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده, تو قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر فرما دے. پھر فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين, پھر اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتانے والے ہو جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. آج سمجھ لیں کہ کافروں سے بنا کر رکھیں گے تاکہ ہمارا مفاد محفوظ رہے, کل اگر اللہ ایمان والوں کو فتح دے دے گا تم کہاں کھڑے ہوگے؟ کہاں کھڑے ہوگے بیٹھ تم؟ اور جو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو اس پر تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے, کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں اٹھائی تھیں؟ انہم لمعکم, کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو بھی حیرت ہوگی کہ ہم سے دوستیوں کے دعوے اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور جا کے مفادات بچانے کے لیے کفار سے تعلقات استوار کرتے ہیں. فرمایا, حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, ان کے اعمال برباد ہو گئے, پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو دین سے پھر جائے. ہمارے اس دور میں اس کی مثال ہے قادیانوں کی. قادیانیوں کی مثال کیا ہے؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی معاذ اللہ غلام احمد قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے, معاذ اللہ. یہ مسائل حل ہو چکے پاکستان میں, اور فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے بھی, اور علمی اعتبار سے بھی مسئلہ کلوز ہو چکا ہے. سازشیں ان کی اب بھی باقی ہیں. بہرحال, تو مرتد وہ ہے جو دین سے پھر جاتا ہے. ایک مرتد ہونا عقیدے کا, جو دین کی بنیادی بات کا انکار کر کے دین سے پھر گیا اور اس پر قائم رہا, وہ اسلام سے خارج ہے. تو ایک تو عقیدے کا مرتد ہونا, اپوسٹیٹ انگلش میں کہتے ہیں پھر جانے والے کو دین سے. لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے, یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. جیسے ایک کفر عقیدے کا ہوتا ہے اور ایک کفر عمل کا ہوتا ہے. ہمیں کس کفر کا خوف ہے؟ عمل والے کا. اللہ محفوظ رکھے. یہی بات ادھر آ رہی ہے. فرمایا کہ مَن يرتد منكم عن دينه, جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ جلد ایک ایسی قوم کو لے آئے گا, یحبهم ویحبونه, اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مؤمنوں پر نرم ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. چار باتیں آئیں. نمبر ایک, کون ہوں گے وہ جن کو اللہ لے آئے گا؟ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. نمبر دو, ایمان والوں کے حق میں نرم دل ہوں گے, کفار بس سخت اور شدید ہوں گے. نمبر تین, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور نمبر چار, اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اگر تم پھر گئے تو اللہ ان کو لے آئے گا. وہ ان کون ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ چار صفات ہیں. تب غور کرنا چاہیے, اگر ہم میں یہ صفات ہیں تو اللہ کا شکر ہم دین پر قائم, اللہ ہمیں قائم رکھے. اگر ہم میں یہ صفات ہیں تو الحمدللہ ہم دین پر قائم ہیں, اور اگر نہیں تو ڈرنا چاہیے کہ ارتداد تو نہیں ہو رہا, دین سے پھر تو نہیں گئے ہیں, دین سے دور تو نہیں چلے گئے. اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب چار صفات کیا ہیں؟ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. بار بار قرآن پاک میں آیا, ہاں, اور محبت کا اظہار عمل سے ہوگا. بار بار یہ بات آتی رہی ہے اور آتی رہے گی. نمبر دو, ایمان والوں کے حق میں نرم دل ہوں گے, کفار پر شدید ہوں گے. کافر بھی دو قسم کے, جو دین دشمنی پر اتر آئے ان کے ساتھ تو سختی کا معاملہ, اور وہ کافر جو دین دشمنی پر نہیں اترتے, تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے, حسن سلوک ہوگا, دلی دوستی ان سے بھی نہیں, حسن سلوک ہو سکتا ہے. یہ موضوع کھل کر آئے گا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں. سورہ ممتحنہ 28 سے پارے میں وہاں اللہ نے ایک لائن ڈرا کی کن کافروں سے حسن سلوک ہے اور کن سے نہیں ہے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8-9 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ 28 سے پارے میں. نمبر 3, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. جہاد وسیع معنی میں, ایک ہے قتال, وہ تو ہے جنگ وہ کبھی کبھی, جہاد ہے جہد سے جد و جہد, محنت اسٹرگل, اللہ کی بندگی کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد, یہ مستقل محنت اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے ہوگی, تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر بڑے مغالطے ہیں, اپنوں غیروں کے تو ہیں ہی ہیں, اپنوں کے بھی ہیں. ان مغالطوں کے ازالے کے لیے توجہ کرنی چاہیے, اور ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کا خطاب ہے یہی ٹاپک ہے, جہاد فی سبیل اللہ. ویڈیو بھی ہے, آڈیو بھی, کتابچہ بھی موجود ہے, جہاد فی سبیل اللہ. جو مغالطے ہیں ان کا ازالہ بھی اس میں ملے گا, اور جہاد کا مستقل وسیطہ تصور کیا ہے وہ وضاحت بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. چوتھی بات, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. آپ مجرموں کو دیکھیے, آپ بے حیائی کی دعوت دینے والوں کو دیکھیے, ان کو شرم آتی ہے؟ بے حیائی کی دعوت دینے والے, بدکاری کی دعوت دینے والے, گناہوں کی دعوت دینے والے, گناہ کرنے والے, بے حیائی کرنے والے, ان کو کوئی شرم آتی ہے ان کاموں پر؟ ان کو ان کاموں پر شرم نہیں آتی. تو ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینے میں شرم آنی چاہیے, ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں کی دعوت دینے میں شرم آنی چاہیے, اور ایمان والوں کو اس دعوت کا جو رد عمل آئے اس پر پریشان ہونا چاہیے. وہ تو آئے گا, پیغمبروں پر بھی آیا. تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ہیں, اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. وہم راکعون, اور وہ ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. تمہارے اصل دوست کون ہے؟ اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام, اور ایمان والے. مؤمنوں کی دلی دوستی ایمان والوں سے ہوگی. وہ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں. وہم راکعون, یہاں رکوع جھکنے کے معنی میں ہے, اور یہ پوری زندگی کا جھکنا مراد لیا گیا ہے. اور ایک اور معنی یہ عاجزی کے معنی میں ہے. نماز ادا کرتے ہیں تو تکبر نہیں آتا کہ وہ بڑا کام کیا, زکات رائے خدا میں پیش کر رہے ہیں تو تکبر نہیں آتا کہ کسی کو دیا تو اپنا فخر جتائیں. نہ نہ, وہم راکعون, وہ رکوع کرنے والے, جھکے رہنے والے, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال میں عاجزی عطا فرمائے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کو دوست بنائیں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. یہ حزب اللہ کا بیان, اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. اللہ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.